سورة القصص، سورہ قصص کا تعارف، مقام نزول، سورہ قصص چار آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ چار آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں، اور اس سورت میں ایک آیت ان الذی فرض ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ قصص نام رکھنے کی وجہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس سورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ نمبر دو، کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیے تھے، ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیوں نہیں کیے۔ نمبر تین، پہلے تورات و انجیل اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر چار، سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر پانچ، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ نمبر چھ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورہ نمل کے ساتھ مناسبت، سورہ قصص کی اپنے سے ماقبل سورت نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئیں وہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین۔
ترجمہ، طاسیم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسیم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، یعنی اس سورت کی آیتیں اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال و حرام کے احکام، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت، پہلوں اور بعد والوں کی خبروں کا بیان ہے، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ لوح محفوظ اور قرآن مجید کے روشن کتاب ہونے میں فرق، یاد رہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا جاتا ہے اور قرآن کریم کو بھی، البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ عزوجل کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔
نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔
ترجمہ، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ، ہم تمہارے سامنے خبر پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اس سورت سے پہلے 19 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے، اور اس سورت کے بعد مزید 17 سورتوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اتنی کثرت سے آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی خاص دلیل تھی، کیونکہ آپ بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے واقعات
خاص و عام میں بہت مشہور تھے اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں ملا دی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔
ترجمہ: بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور اس کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے، ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا، یعنی مصر کی سرزمین میں فرعون کا غلبہ تھا اور وہ ظلم و تکبر میں انتہا کو پہنچ گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے اپنی ابدیت اور بندہ ہونا بھی بھلا دیا تھا۔ فرعون نے مصر میں رہنے والے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے اور ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا تاکہ وہ کسی ایک بات پر جمع نہ ہو سکیں، اور اس نے ان گروہوں میں سے بنی اسرائیل کو کمزور اور اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک یہ تھا کہ وہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بیٹوں کو ذبح کرنے کا سبب یہ تھا کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا، اس لیے وہ ایسا کرتا تھا، اور یہ اس کی انتہائی حماقت تھی کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات تھی، اور لغو بات کا لحاظ کرنا اور بیٹوں کو قتل کرنا کسی طرح درست نہ تھا۔ بے شک وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ حکمرانی قائم رکھنے کے لیے فرعون کا طریقہ اور موجودہ دور کے حکمرانوں کا طرز عمل، حکمرانی قائم رکھنے کے لیے رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دینا اور ان میں باہم بغض و عداوت ڈال دینا فرعون جیسے بدترین کافر کا طریقہ ہے، اور دیکھا جائے تو یہی طریقہ ہمارے دور میں بھی رائج ہے۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے حکمران لوگوں کو مختلف مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ لوگ ان مسائل ہی سے نہ نکل پائیں اور ان کی حکمرانی قائم رہے، اور اس طرز عمل کے نتیجے میں ان حکمرانوں کا جو حال ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔
ترجمہ: اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائے جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائے، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ، اور ہم چاہتے تھے کہ احسان فرمائیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے تو بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون کی سختی سے نجات دے کر ان پر احسان فرمائے اور انہیں پیشوا بنائے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتائیں اور لوگ نیکی میں ان کی اقتداء کریں، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام املاک و اموال ان کمزور بنی اسرائیل کو دے دے جو فرعون اور اس کی قوم کی ملکیت میں تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مصر و شام کی سرزمین میں اقتدار دے اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دے جس کا انہیں بنی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا، اور اس سے بچنے کی وہ بھرپور کوشش کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھ سے ان کی سلطنت کا زوال ہونا اور ان لوگوں کا ہلاک ہو جانا۔ یاد رہے کہ آیت نمبر 5 میں وراثت سے مراد شرعی میراث نہیں، کیونکہ مومن کافر کا وارث نہیں ہوتا، بلکہ یہاں وراثت کے وسیع مفہوم میں سے ایک معنی مراد ہے، یعنی موت کے بعد اس کی سلطنت کا وارث ہونا۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام یوحانذ ہے اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب اور فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال کر الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں، وہ شکایت کریں گے اور فرعون اس فرزند ارجمند کو قتل کرنے کے درپے ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر اسے مصر کے دریائے نیل میں ڈال دے اور اس کے غرق ہو جانے اور ہلاک ہو جانے کا اندیشہ اور اس کی جدائی کا غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چند روز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہیں. اس عرصے میں نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، اور نہ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی اطلاع تھی. اور جب آپ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صندوق میں رکھ کر، جو خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوحانذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتائی گئی تھیں. نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی وفات نہ پائیں گے. نمبر دو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش وہ خود کریں گی. نمبر تین، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنائے جائیں گے. یہ سب مستقبل کی خبریں غیب کے علوم میں سے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی غیب کا علم عطا ہوتا ہے.
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ.
ترجمہ: تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے. فالتقطه آل فرعون، تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. یعنی جس رات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈالا، اس کی صبح کو فرعون کے گھر والوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صندوق کو دریائے نیل سے اپنے محل میں آنے والی نہر سے اٹھا لیا، اور اس صندوق کو فرعون کے سامنے رکھا. جب اسے کھولا گیا تو اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برآمد ہوئے، جو اپنے انگوٹھے سے دودھ چوس رہے تھے. فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا. اٹھانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بنے، لیکن اس اٹھانے کا انجام و نتیجہ یہ بنا. عربی زبان میں آیت میں مذکور لام کو لام عاقبت کہتے ہیں. فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان کے لشکر نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں ہلاک کرنے والے دشمن کی انہیں سے پرورش کرائی.
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
ترجمہ: اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ بے خبر تھے. وقالت امرأت فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا. جب فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں کی طرف سے ورغلائے جانے کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، کیونکہ یہ اسی قابل ہے. فرعون کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم و کرم کرتی تھی. انہوں نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ سال بھر سے زیادہ عمر کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے یہاں آیا ہے، اور تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، لہذا تم اسے قتل نہ کرو. آسیہ کی یہ بات ان لوگوں نے مان لی، حالانکہ وہ اس انجام سے بے خبر تھے جو ان کا ہونے والا تھا.
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين.
ترجمہ: اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سنا کہ ان کے فرزند فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ سن کر آپ کا دل بے قرار ہو گیا، اور بے شک قریب تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر کر دیتی اور ممتا کی محبت کے جوش میں ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا پکار اٹھتی اگر ہم اس بات کا الہام کر کے اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے اس وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے جو ہم کر چکے ہیں کہ تیرے اس فرزند کو تیری طرف پھیر لائیں گے. تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راز ظاہر ہو جاتا.
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
ترجمہ: اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہا تم حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلی جاؤ، چنانچہ آپ علیہ السلام کی بہن آپ کے پیچھے چلتی رہی اور آپ کو دور سے دیکھتی رہی، اور ان فرعونیوں کو اس بات کی خبر نہ تھی کہ یہ اس بچے کی بہن ہے اور اس کی نگرانی کر رہی ہے.
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ.
ترجمہ: اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی، تو موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں. ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نوش نہ فرمائیں، چنانچہ جس قدر دائیاں حاضر کی گئیں ان میں سے کسی کی چھاتی آپ علیہ السلام نے منہ میں نہ لی. اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں. دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے چلی گئی تھی اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی ذمہ داری لے لیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی، چنانچہ آپ اپنی والدہ کو بلا لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا. جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما لیا. فرعون نے کہا تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ بھی نہ لگایا. انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے ہیں جبکہ میرا دودھ پی لیتے ہیں. فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی. چنانچہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا. اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ارجمن ضرور نبی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وعدے کا ذکر فرماتا ہے.
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
ترجمہ: تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ بچے کو پا کر ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ اپنے فرزند کی جدائی کا غم نہ کھائے اور وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے اور اس سے متعلق شک میں رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا رہا،
دودھ چھوٹنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آپ کو فرعون کے پاس لے آئیں اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
ترجمہ، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں۔
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى،
اور جب اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور ان کی غیبی حفاظت کا بیان تھا، اب اس آیت مبارکہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کے کچھ احوال بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم و حکمت سے نوازا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم لدنی ملا تھا جو استاد کے واسطے کے بغیر آپ کو عطا ہوا، جیسا کہ آتیناہ فرمانے سے معلوم ہوا، اور یہ علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں حکم اور علم سے مراد نبوت نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت تو مدین سے مصر آتے ہوئے راستے میں عطا ہوئی۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ہی صالح، نیک، متقی، پرہیزگار تھے۔ آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل، اس آیت مبارکہ سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور نبوت اور کتاب الہی ملنے سے پہلے ہی متقی، صالح اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن کی پہلی آیت اتری تو اس وقت آپ غار حرا میں اعتکاف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ نمبر دو، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل علم ملتا ہے اور عالم کے عمل میں برکت ہوتی ہے، لہذا علماء کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بکثرت کیا کریں۔
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔
ترجمہ، اور ایک دن موسیٰ شہر والوں کی دوپہر کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے، اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو وہ جو موسیٰ کے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو اس کے دشمنوں سے تھا تو موسیٰ نے اس کو گھوسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، پھر فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا، اور شہر والوں کی نیند کے وقت شہر میں داخل ہوئے۔ آیت کے اس حصے سے متعلق یہاں دو باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں داخل ہوئے اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ وہ شہر منف تھا، جو کہ مصر کی حدود میں واقع ہے۔ اس لفظ کی اصل مافا ہے، قبطی زبان میں اس لفظ کے معنی ہے 30۔ یہ وہ پہلا شہر ہے جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کے بعد آباد ہوا۔ اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی، یہ اقامت کرنے والے کل 30 افراد تھے، اس لیے شہر کا نام مافا ہوا، پھر عربی زبان میں اسے منف پکارا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر حابین تھا، جو مصر سے 2 فرسنگ یعنی 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ شہر عین شمس تھا۔ نمبر دو، شہر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے تو آپ نے حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کیا اور فرعونیوں کے دین کی ممانعت فرمائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع کر دی، اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے وہ دن عید کا تھا اور لوگ اپنے لہو و لعب میں مشغول تھے، یعنی غفلت سے مراد سونا نہیں بلکہ ان کا کھیل تماشے میں مشغول ہونا تھا۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم قبطیوں میں سے تھا۔
یہ اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ وہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے کچن میں لے جائے۔ چنانچہ جو مرد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی سے کہا، تو اسرائیلی پر ظلم نہ کر اور اس کو چھوڑ دے، لیکن وہ باز نہ آیا اور بدزبانی کرنے لگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھوسا مارا تو وہ گھوسا کھاتے ہی مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ریت میں دفن کر دیا اور آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہ تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس قبطی کا اسرائیلی پر ظلم کرنا جو اس کی ہلاکت کا باعث ہوا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے اور بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ہذا سے اس قتل کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ ہوا، یعنی قبطی کو قتل کرنے کا کام در حقیقت شیطان کی طرف سے ہوا۔ اس بات کی مزید وضاحت اگلی آیت کی تفسیر میں موجود ہے۔
قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ہو الغفور الرحیم۔
ترجمہ، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔
قال رب انی ظلمت نفسی،
عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام عاجزی اور انکساری کے طور پر ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کوئی معصیت سرزد نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو مارنا دراصل ظلم دور کرنا اور مظلوم کی امداد کرنا تھا، اور یہ کسی دین میں بھی گناہ نہیں۔ پھر بھی اپنی طرف تقصیر کی نسبت کرنا اور استغفار چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا دستور ہی ہے۔
قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔
ترجمہ، عرض کی، ہے میرے رب، تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے اس کی قسم کہ اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔
قال ربی،
عرض کی، اے میرے رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جیسا کہ میری تقصیر کی بخشش فرما کر تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے، تو اب مجھ پر یہ کرم بھی فرما کہ مجھے فرعون کی صحبت اور اس کے یہاں رہنے سے بھی بچا، کیونکہ اس کے ہمراہ رہنے والوں میں شمار کیا جانا بھی ایک طرح کا مددگار ہونا ہے، اور میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔
فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس اِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔
ترجمہ، پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی فریاد کر رہا ہے، تو موسیٰ نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس قبطی کو پکڑ لے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو وہ بولا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔
فأصبح في المدينة خائفا يترقب،
پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار میں صبح کی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں ڈرتے ہوئے اور اس انتظار میں صبح کی کہ خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ نکلے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں۔ جب صبح ہوئی تو اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ مرد جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ بنی اسرائیل کا وہی مرد جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ تو روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت و پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، تو کیوں ایسے موقعوں سے نہیں بچتا اور کیوں احتیاط نہیں کرتا؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے پنجائے ظلم سے رہائی دلائیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس فرعونی کو پکڑ لیں اور اس پر گرفت فرمائیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی مرد غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے خفا ہیں اور مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھ کر وہ بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جاؤ، اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکل گئے۔
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔
ترجمة۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مومن شخص دوڑتا ہوا آیا، کہا، اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں۔
وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى،
اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا اور فرعونی آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، تو یہ خبر سن کر شہر کے پرلے کنارے کی طرف سے قریبی راستے پر ایک شخص جسے آل فرعون کا مومن کہتے ہیں دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ جلد از جلد شہر سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں اور یہ بات خیر خواہی اور مصلحت اندیشی سے کہتا ہوں۔
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔
ترجمہ۔ پھر موسیٰ شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے ظالموں سے نجات دے دے۔
فخرج منها خائفا يترقب،
پھر شہر سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے نکلے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے اس شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہاں سے مدین کی طرف رختے سفر باندھا، کیونکہ مدین ایسا علاقہ تھا جو فرعون کی مملکت سے باہر تھا اور اس کے علاوہ آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا۔ آیت فخرج منها خائفا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، خطرناک جگہ سے نکل جانا اور جان بچانے کی تدبیر کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر دو، اسباب پر عمل کرنا اور تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ نمبر تین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مار سے قبطی کا مر جانا ایسا فعل نہیں تھا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا، اور اگر وہ صورت ایسی ہوتی جس میں قصاص لازم ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلنے کی بجائے خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش فرما دیتے۔ نمبر چار، کبھی مصیبت بندے کو اچھی طرف لے جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر فرعون کی وجہ سے شہر چھوڑ رہے تھے مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کا یہ سفر بہت فتح اور کامیابی کا پیش خیمہ ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت، نیک بیوی اور نبوت کا عطا ہونا، سب اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو مرحمت ہوا۔
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔
ترجمہ۔ اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا، ان قریب میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے گا۔
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن،
اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کو مدین ابن ابراہیم کہتے ہیں۔ مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا، نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ توشہ، نہ کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو یوں کہا، ان قریب میرا رب عز و جل مجھے مدین تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ علیہ السلام کو مدین تک لے گیا۔
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔
ترجمہ، اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے تو وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کی دوسری طرف دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتی جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف پھرے اور عرض کی، اے میرے رب، میں اس خیر کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن، اور جب وہ مدین کے پانی پر تشریف لائے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین پہنچے تو شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں پر علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روک رہی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں، وہ کنواں خالی ہو، کیونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی، انہوں نے کہا، جب تک سب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہیں لے جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلاتی، کیونکہ نہ ہم مردوں کے مجمع میں جا سکتی ہیں نہ پانی کھینچ سکتی ہیں، اور جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں، اور ہمارے باپ بہت ضعیف ہیں، وہ خود یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رحم آیا، اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر رکھا ہوا تھا جسے بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے، آپ نے تنہا اسے ہٹا دیا اور ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس وقت دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کی وجہ سے بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میں اس کھانے کی طرف محتاج ہوں جو تم میرے لیے اتارے۔
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔
ترجمہ، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو جب موسیٰ اس والد کے پاس آئے اور اسے اپنے واقعات سنائے تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہو۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، تو ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا، اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ تک نہ کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عزوجل سے غذا طلب کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب و منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد ماجد نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ انہوں نے عرض کی، ہم نے کنویں کے پاس ایک نیک مرد پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ چھوٹی صاحبزادی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور ان صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر رستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا اور اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں بلکہ میری اور میرے آبا و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا، اور اس کے بعد تمام واقعات و احوال جو فرعون کے ساتھ گزرے تھے، اپنی ولادت شریف سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے در پہ جان ہونے تک، سب حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کر دیے۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں۔
قالت احداهما یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ قال انی اريد ان انکحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔
ترجمہ، ان میں سے ایک نے کہا اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو، بے شک آپ کا بہتر نوکر وہ ہوگا جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو وہ اضافہ تمہاری طرف سے ہوگا، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے۔ قالت احداهما یا ابت استأجره، ان میں سے ایک نے کہا کہ اے میرے باپ، ان کو ملازم رکھ لو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھانا وغیرہ کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی نے عرض کی ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے، بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے دریافت کیا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا کیسے علم ہوا؟ صاحبزادی نے عرض کی قوت تو اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں پر سے وہ پتھر اٹھا لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور ہم سے کہا کہ تم پیچھے چلو، ایسا نہ ہو کہ ہوا سے تمہارا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ نمودار ہو۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے، تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد پر بھروسہ کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمایا۔ سورہ قصص کی اس آیت سے چند چیزیں معلوم ہوئیں۔ یہ کہ اگرچہ سنت یہ ہے کہ پیغام نکاح لڑکے کی طرف سے ہو، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے ہو۔ مزید یہ کہ لڑکی کے لیے مالدار لڑکا تلاش کرنے کی بجائے دیندار اور شریف لڑکا تلاش کیا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسافر تھے، مالدار نہ تھے، مگر آپ کی دینداری اور شرافت ملاحظہ فرما کر حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بکریاں چروانا تھا، مگر در حقیقت ان کو اپنی صحبت پاک میں رکھ کر کلیم اللہ بننے کی صلاحیت پیدا کرنا تھا، لہذا یہ آیت صوفیہ کرام کے چلوں اور مرشد کے گھر رہ کر ان کی خدمت کرنے کی بڑی دلیل ہے۔
قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔
ترجمہ، موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہے، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہماری اس گفتگو پر اللہ نگہبان ہے۔ قال ذلك بینی وبینک، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے ہے، اور ہم دونوں اس معاہدے کی پوری طرح پاسداری کریں گے، البتہ جب میں 8 یا 10 سال دونوں میں سے ملازمت کی جو مدت پوری کر دوں تو اس سے زیادہ مدت تک ملازمت کرنے کا مجھ سے کوئی مطالبہ نہ ہوگا، اور ہمارے اس معاہدے پر اللہ تعالیٰ نگہبان ہے، لہذا ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اس معاہدے سے پھرنے کی کوئی راہ نہیں۔ جب معاہدہ مکمل ہو چکا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو ان سے دور کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے کئی عصا موجود تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو اب جنت سے لائے تھے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔
فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔
ترجمہ، پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں تاکہ تم گرمی حاصل کرو۔ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله، پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی مدت پوری کر دی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا نکاح اپنی بڑی صاحبزادی صفورہ سے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی تھی، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی میعاد یعنی 10 سال پورے کیے۔ پھر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کی طرف واپس جانے کی اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ان کے والد کی اجازت سے مصر کی طرف لے کر چلے۔ سفر کے دوران جب آپ ایک جنگل میں تھے، اندھیری رات تھی، سردی شدت کی پڑ رہی تھی اور راستہ گم ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ نے کوہ طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔ اسے دیکھ کر آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کچھ خبر لاؤں کہ کدھر جانا ہے یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لے آؤں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو۔ نوٹ، اس واقعے سے متعلق بعض تفصیلات سورہ طہٰ رکوع نمبر 10 میں گزر چکی ہیں۔
فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔
ترجمہ، پھر جب آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے دائیں کنارے سے ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ فلما اتاہا، پھر جب آگ کے پاس آئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیں طرف تھا ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر سبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور بے شک جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا عوسج کا، جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔
ترجمہ: اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا: اے موسیٰ، سامنے آؤ اور نہ ڈرو، بے شک تم امن والوں میں سے ہو۔
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ،
اور یہ کہ تم اپنا عصا ڈال دو۔ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تم اپنا عصا نیچے رکھ دو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عصا نیچے رکھ دیا تو وہ سانپ بن گیا۔ جب اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف زدہ ہوئے اور اس طرح پیٹھ پھیر کر چلے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تب انہیں ندا کی گئی: اے موسیٰ، سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، بے شک تم امن والوں میں سے ہو اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه انہم کانوا قوما فاسقین۔
ترجمہ: اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف یہ دو بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔
اسلک یدک فی جیبک،
اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مزید فرمایا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنی قمیض کے گریبان میں ڈال کر نکالو تو وہ کسی مرض کے بغیر سفید اور سورج کی شعاع کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو اس میں ایک ایسی تیز چمک تھی جس سے نگاہیں جھپک گئیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا: اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ساتھ ملا لو تاکہ ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آئے اور خوف دور ہو جائے۔ یہاں جس خوف کا ذکر ہوا اس کے سبب کے بارے میں قول یہ ہے کہ ہاتھ کی چمک دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ ارشاد فرمایا گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہی خوف مراد ہے جو سانپ کو دیکھنے سے پیدا ہوا تھا، اسے آیت میں بیان کیے گئے طریقے سے دور کیا گیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عصا اور روشن ہاتھ تیرے رب عزوجل کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تمہاری رسالت کی دو بڑی دلیلیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں اور وہ ظلم و سرکشی کی حد پار کر چکے ہیں۔
قال رب انی قتلت منہم نفسا فأخاف ان یقتلون وأخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فأرسلہ معی یرد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔
ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال ربی، موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بن کر جانے کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی: اے میرے رب عز و جل، فرعونیوں میں سے ایک شخص میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کے بدلے میں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔
وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا،
اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور بچپن میں فرعون کے ہاں انگارہ منہ میں رکھ لینے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان شریف میں لکنت آ گئی تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اے میرے رب عزوجل اسے میری مدد کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیج، تاکہ وہ حق بات کو مزید واضح کر کے اور حق کے دلائل بیان کر کے میری تصدیق کرے، بے شک مجھے ڈر ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مجھے جھٹلائیں گے اور میری دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت۔ اس آیت میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اور زبان کی صفائی کا ذکر ہوا، اگرچہ اس سے مراد زبان میں لکنت نہ ہونا اور صحیح صحیح بات کرنا ہے، لیکن لفظ فصاحت کی مناسبت سے یہاں تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کی فصاحت کا بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کی فصاحت، کلام میں جامع الفاظ، انوکھا اظہار بیان، حیرت انگیز احکامات اور فیصلے اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہی کوئی غور و فکر کرنے والا شخص ان کا احاطہ کر سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا بیان اور ان کے بیان کا زبان کے ساتھ اظہار ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ فصیح اور شیریں بیان دوسرا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو آپ کہیں باہر تشریف لے گئے پر نہ آپ نے لوگوں میں نشست و برخاست رکھی، پھر آپ ایسی فصاحت کہاں سے لائے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لغت اور اصطلاح جو ناپید اور فنا ہو چکی تھی، اسے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس لے کر آئے، اسے میں نے یاد کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب عزوجل نے مجھے ادب سکھایا تو میرے ادب کو بہت اچھا کر دیا۔ عربیت کا وہ علم جو عربی زبان اور اس کی فصاحت و بلاغت سے تعلق رکھتا ہے، اسے ادب کہتے ہیں۔ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان اور سر چشمائے آیات و مخزن معجزات ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت اس قدر حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے فصحا و بلغا آپ کے کلام کو سن کر دنگ رہ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زبان کی حکمرانی اور شان کا یہ اعجاز تھا کہ زبان سے جو فرما دیا وہ ایک آن میں معجزہ بن کر عالم وجود میں آ گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ آیت وأخی ہارون سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے، نمبر ایک، اللہ عزوجل کے بندوں کی مدد لینا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد لی۔ نمبر دو، بزرگوں کی دعا سے وہ نعمت مل سکتی ہے جو کسی اور سے نہیں مل سکتی، جیسے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ہے۔ یاد رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ البتہ اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی دعا سے ولایت، علم، اولاد اور سلطنت مل سکتی ہے۔
قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔
ترجمہ، اللہ نے فرمایا، ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے غالب آئیں گے۔
قال سنشد عضدک بأخیک،
فرمایا ان قریب ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے قوت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تمہیں قوت دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، اور ہم تم دونوں کو غلبہ و تسلط عطا فرمائیں گے اور دشمنوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت بٹھا دیں گے، لہذا تم فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ، وہ لوگ ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، بلکہ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی ان پر غالب آئیں گے۔
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
ترجمہ: پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو فرعونیوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں یہ بات کبھی نہیں سنی. فلما جاءهم موسى بآياتنا, پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے. ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون اور اس کی قوم کے پاس ہماری روشن نشانیاں لے کر آئے تو ان نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ان لوگوں نے کہا یہ تو صرف ایک بناوٹی جادو ہے. ان بد نصیبوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور ان کو جادو بتا دیا, اور ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح جادو کی تمام اقسام باطل ہوتی ہیں اسی طرح ماد اللہ یہ معجزات بھی ہیں. فرعونیوں نے مزید یہ کہا کہ جو دعوت آپ ہمیں دے رہے ہیں وہ ایسی نئی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد میں بھی ایسی نہیں سنی گئی تھی.
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.
ترجمہ: اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لائے اور جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہوگا, بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. وقال موسیٰ, اور موسیٰ نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے جو ہم میں سے حق پر ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا ہے, اور اسے بھی خوب جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا اور وہ وہاں کی نعمتوں اور رحمتوں کے ساتھ نوازا جائے گا. اگر تمہارے گمان کے مطابق میرے دکھائے ہوئے معجزات جادو ہیں اور میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کبھی عطا نہ فرماتا, کیونکہ وہ غنی اور حکمت والا ہے اور اس کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی جھوٹے اور جادوگر کو رسول بنا کر بھیجے. بے شک کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے اور کافروں کو آخرت کی کامیابی میسر نہیں.
وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين.
ترجمہ: اور فرعون نے کہا اے درباریوں, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا, تو اے ہامان میرے لیے گارے پر آگ جلا, پھر میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ, شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں اور بے شک میں تو اسے جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں. وقال فرعون, اور فرعون نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی تھی اس کا انکار کرتے ہوئے فرعون نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا اے درباریوں, میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا جس کی تم عبادت کرو. پھر اس نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ اے ہامان میرے لیے گارے پر آگ جلا کر اینٹ تیار کرو, پھر میرے لیے ایک انتہائی اونچا محل بناؤ, شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک لوں اور بے شک میں تو موسیٰ کو اپنے دعوے میں جھوٹوں میں سے ہی سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک معبود ہے جس نے اسے اپنا رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے. فرعون نے یہ گمان کیا تھا کہ معاد اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مکان ہے اور وہ جسم ہے کہ اس تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہوگا, اس لیے اس نے ہامان کو عمارت بنانے کا حکم دیا اور اپنے ارادے کا اظہار کیا. چنانچہ ہامان نے فرعون کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہزار ہا کاریگر اور مزدور جمع کیے, اینٹیں بنوائیں اور تعمیراتی سامان جمع کر کے اتنی بلند عمارت بنوائی کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی عمارت بلند نہ تھی. کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اینٹ بنانے والا ہامان ہے, یہ صنعت اس سے پہلے نہ تھی.
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
ترجمہ: اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا تکبر کیا اور وہ سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں, تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا, تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا.
واستكبر هو وجنوده في الارض،
اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں تکبر کیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کے لشکریوں نے مصر کی زمین میں بے جا تکبر کیا اور حق کو نہ مانا اور باطل پر رہے، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ تو اے قرآن پڑھنے والوں، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور ان کے دردناک انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ وہ بنیادی مقصد ہے جس کے لیے سارا واقعہ بیان کیا گیا، کہ گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کے عروج و زوال سے عبرت حاصل کی جائے اور اپنی حالت کو سدھارا جائے۔ افسوس، فی زمانہ لوگ اس مقصد سے انتہائی غفلت کا شکار ہیں اور سابقہ قوموں کی عملی حالت اور ان کے عبرتناک انجام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔
ترجمہ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ قبیح بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ،
اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں لوگوں کا پیشوا بنا دیا کہ وہ کفر اور گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عذاب جہنم کے مستحق ہوں، اور جو ان کی اطاعت کرے وہ بھی جہنمی ہو جائے، اور قیامت کے دن کسی بھی طرح ان سے عذاب دور کر کے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لوگوں کو گمراہی اور بد عملی کی دعوت دینے والوں کا انجام۔ اس آیت کے مصداق آج کل کے وہ لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو کفر و گمراہی اور بد عملی کی طرف بلاتے ہیں، ان پر اپنے اس عمل کا گناہ ہوگا، اور جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہوں گے، اور دعوت دینے والوں کے کندھوں پر اپنے عمل کے گناہ کے علاوہ ان کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں کا بوجھ الگ ہوگا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔
ترجمہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ سن لو، یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے حال پر رحم کھانے اور اپنے اس برے عمل سے باز آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں فرعون اور اس کی قوم پر رسوائی اور رحمت سے دوری لازم کر دی، اور قیامت کے دن وہ لوگ بری حالت والوں میں سے ہوں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً للناس ورحمت لعلهم يتذكرون۔
ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک فرما دیا تھا۔ موسیٰ کو وہ کتاب دی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ،
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ اس سے پہلی آیت میں فرعون اور اس کی قوم کا انجام اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ہونے والا غضب بیان کیا گیا، اور اب یہاں وہ احسان اور انعام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرمایا۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بے شک پہلی قوموں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی جس میں لوگوں کے دلوں کی آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تاکہ وہ بصیرت کی نگاہ سے انہیں پڑھ کر ہدایت حاصل کرے، اور یہ اس کے لیے گمراہی سے ہدایت ہے جو اس کے احکامات پر عمل کرے، اور اس کے لیے رحمت ہے جو اس پر ایمان لائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اس لیے عطا فرمائی تاکہ لوگ اس کے مواعظ سے نصیحت حاصل کریں۔
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔
ترجمہ: اور تم اس وقت تور کی مغربی جانب میں نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا، اور اس وقت تم موجود نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی تو ان کی عمریں لمبی ہو گئیں، اور نہ تم اہل مدین میں ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، لیکن ہم رسول بھیجنے والے ہیں۔ وما كنت بجانب الغربی، اور تم اس وقت تور کی مغربی جانب میں نہ تھے۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز واقعات بیان ہوئے، اور اب یہاں سے وہ انعام بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کی وحی فرمائی اور ان غیبی علوم کے ساتھ خاص فرمایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا پیغام بھیجا، ان سے کلام فرمایا اور انہیں اپنی بارگاہ میں قرب عنایت کیا تھا، اس وقت آپ وہاں حاضر نہ تھے، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتیں پیدا کی، اور جب ان کی عمریں لمبی ہو گئیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا عہد بھول گئے اور انہوں نے اس کی فرما برداری ترک کر دی، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے عالم کے سردار حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اور آپ پر ایمان لانے کے متعلق عہد لیے تھے، اور جب طویل زمانہ گزرا اور امتوں کے بعد امتیں گزرتی چلی گئیں تو وہ لوگ ان عہدوں کو بھول گئے اور انہیں پورا کرنا ترک کر دیا۔ اور اے حبیب علیہ السلام، نہ ہی آپ مدین والوں میں ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے مقیم تھے، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ کو علم دیا اور پہلوں کے حالات پر مطلع کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان واقعات کو بیان فرمائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی خبر نہ دیتا تو آپ از خود ان واقعات کے بارے میں نہ جان سکتے تھے اور نہ ہی لوگوں کو بتا سکتے تھے۔
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
ترجمہ: اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے پر تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے پر تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اور نہ آپ اس وقت کوہ تور کے کنارے پر تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے بعد ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب عز و جل کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیبی علوم عطا فرمائے جن سے آپ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور سابقہ امتوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا ان امور کی خبر دینا آپ کی نبوت کی روشن اور ظاہر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیبی علوم اس لیے عطا فرمائے تاکہ آپ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور انہیں یہ امید کرتے ہوئے ڈرائیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یاد رہے کہ کفار مکہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر سرکار دو عالم علیہ السلام تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور اہل کتاب کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضور پرنور علیہ السلام تک کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور سید المرسلین علیہ السلام جس طرح کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اسی طرح اہل عرب، اہل کتاب، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔
وَلَوْلَا أَن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے جب جہنم کی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. ولولا، اور اگر یہ بات نہ ہوتی. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم کی طرف رسول بھیجنے سے پہلے ہی ان کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی آ جاتی یا ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا تو وہ لوگ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ اے اللہ عزوجل، ہم پر سختی اور عذاب نازل کرنے سے پہلے تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم تیری دلیلوں کو مانتے اور اپنے رسول پر جو کتاب تو نازل فرماتا اس کی آیتوں کی پیروی کرتے، صرف تیرے ہی معبود ہونے پر ایمان لاتے اور تیرے رسول کے احکامات اور ممنوعات میں تصدیق اور اطاعت کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے عذاب نازل کرنے سے پہلے لوگوں کی طرف اپنے رسول بھیجے تاکہ ان کی تبلیغ اور کوششوں کے بعد جب اپنے کفر اور گناہوں پر قائم رہنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ملے تو وہ مذکورہ بالا عذر پیش نہ کر سکیں. اس کے ہم معنی وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى.
ترجمہ: اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے.
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ.
ترجمہ: پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا، اس نبی کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا؟ انہوں نے کہا، یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور انہوں نے کہا، بے شک ہم ان سب کا انکار کرنے والے ہیں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا. اس سے پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ خوف کے وقت کافر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے. اور اس آیت میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے جانے کے بعد کفار مکہ کا حال بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب کفار مکہ کے پاس ہماری طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جیسا کیوں نہ دے دیا گیا جیسا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا؟ یعنی انہیں قرآن کریم یک بارگی کیوں نہیں دیا گیا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری توریت ایک ہی بار میں عطا کی گئی تھی؟ یا اس کے یہ معنی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا اور روشن ہاتھ جیسے دو معجزات کیوں نہ دیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے تھے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودیوں نے کفار قریش کو پیغام بھیجا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معجزات طلب کریں. جب کفار قریش نے ایسا کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن یہودیوں نے یہ سوال کرنے کا کہا ہے، کیا وہ خود روشن نشانیوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے منکر نہ ہوئے؟ اور جب یہ خود اس کے منکر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تو کس منہ سے اس کا مطالبہ سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کفار قریش تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر تھے، اور جب انہوں نے یہودیوں کے کہنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے معجزات طلب کیے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کفار مکہ نے اس کا انکار نہیں کیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا؟
اور جب یہ حضرت موسیٰ کو دیے جانے والے معجزات کے منکر ہیں تو پھر ان جیسے معجزات کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟
قالوا سحران،
انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو جادو ہیں۔ مکہ کے مشرکین نے مدینہ کے یہودی سرداروں کے پاس قاصد بھیج کر دریافت کیا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سابقہ کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت ان کی کتاب توریت میں موجود ہے۔ جب یہ خبر کفار قریش کو پہنچی تو وہ توریت اور قرآن کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ دونوں جادو ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی مددگار ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری قرآت کے اعتبار سے مانا یہ ہوں گے کہ کفار نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام دونوں جادوگر ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ مزید کفار مکہ نے یہ کہا کہ بے شک ہم تورات کے بھی منکر ہیں اور قرآن کے بھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی انکار کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ، تم فرماؤ اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا، پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
قل فأتوا بكتاب من عند الله،
تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کافروں سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ تورات اور قرآن کریم جادو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اگر تم ایسی کتاب لے آئے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ یہاں یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ کفار ایسی کتاب لانے سے بالکل عاجز ہیں، چنانچہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اگر وہ کفار یہ تمہاری بات قبول نہ کریں اور ایسی کتاب نہ لا سکیں تو آپ جان لیں کہ یہ کفر کی جس سواری پر سوار ہیں اس کی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اور بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں جو خلاف ہدایت اپنی خواہش کی پیروی کرے، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنے دین کی طرف ہدایت نہیں دیتا۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
ترجمہ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا تاکہ وہ نصیحت مانے۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ،
اور بے شک ہم نے ان کے لیے کلام مسلسل بھیجا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے پر قادر ہیں، لیکن ہم نے کفار قریش کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجا اور قرآن کریم ان کے پاس لگاتار اور مسلسل آیا، اس میں جنت کے وعدے، جہنم کے عذاب کی وعید، سابقہ قوموں کے واقعات، عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل آیات نازل ہوئیں تاکہ یہ لوگ بار بار سن کر سمجھ سکیں اور ایمان لائیں، تو ہمارا قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ان کی مصلحت کی وجہ سے ہے، اور وہ لوگ کس قدر جاہل ہیں جو اپنی مصلحت کی مخالفت کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک ہی بار میں نازل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون،
ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔
الذين آتيناهم الكتاب من قبله،
جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی۔ شان نزول، یہ آیت اہل کتاب کے مومن حضرات حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی،
اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ان انجیل والوں کے حق میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔
یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور معاش کی تنگی دیکھی تو بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی، ہمارے پاس مال ہیں، حضور اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔ ان کے حق میں یہ آیات مما رزقناہم ينفقون تک نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں 40 نجران کے، 32 حبشہ کے اور 8 شام کے تھے۔
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔
ترجمہ: اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں ان لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی ہمارے رب عز و جل کے پاس سے حق ہے، ہم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے، اور ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برحق نبی ہونے پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ توریت و انجیل میں ان کا ذکر موجود ہے۔
اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔
ترجمہ: ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو دگنا اجر دیا جائے گا کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی، اور یہ ان کے اس صبر کا بدلہ ہے جو انہوں نے اپنے دین پر اور مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں پر کیا۔ دگنا اجر پانے والے لوگ، اس آیت میں دگنا اجر پانے والے حضرات کا بیان ہوا، اور حدیث پاک میں ان کے علاوہ مزید ایسے افراد کا بھی ذکر ہے جنہیں دگنا اجر ملے گا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دو اجر ملیں گے۔ نمبر ایک، اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی۔ نمبر دو، وہ غلام جس نے اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی۔ نمبر تین، وہ شخص جس کے پاس باندی تھی جس سے وہ قربت کرتا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، تو اس کے لیے بھی دو اجر ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ یہاں ان اہل کتاب کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ طاعت سے معصیت کو اور حلم سے ایزا کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دینے سے شرک کو دور کرتے ہیں۔ آیت کے آخر میں ان کا یہ وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اس کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں۔
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
ترجمہ: اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں کا ساتھ نہیں چاہتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ مکہ کے مشرکین اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو گالیاں دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا۔ ان کے اس طرز عمل پر ایمان لانے والے اہل کتاب ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، بس تمہیں دور ہی سے سلام ہے اور ہم جاہلوں کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرک لوگ مکہ مکرمہ کے ایمانداروں کو ان کا دین ترک کرنے اور اسلام قبول کرنے پر گالیاں دیتے اور برا کہتے۔ یہ حضرات ان کی بےہودہ باتیں سن کر اعراض فرماتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہم تمہاری بےہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے، اور ہم جاہلوں کے ساتھ میل جول، نشست و برخاست نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں۔
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔
ترجمہ: بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ،
بے شک ایسا نہیں ہے کہ تم جسے چاہو اسے اپنی طرف سے ہدایت دے دو۔ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا شان نزول یوں مذکور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اس کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہ ہوں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اگر مجھے قریش کی طرف سے عیب لگائے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کی سختی سے گھبرا کر مسلمان ہو گیا ہے تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے چچا کے ایمان نہ لانے کا غم نہ کریں، آپ اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کر چکے۔ ہدایت دینا اور دل میں ایمان کا نور پیدا کرنا یہ آپ کا فعل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور اسے خوب معلوم ہے کہ کسے یہ دولت دے گا اور کسے اس سے محروم رکھے گا۔ ابو طالب کے ایمان سے متعلق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان ابو طالب کے ایمان سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ ابو طالب تمام عمر حضور سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الی یوم القرار کی حفظ و حمایت و کفالت و نصرت میں مصروف رہے، اپنی اولاد سے زیادہ حضور کو عزیز رکھا اور اس وقت میں ساتھ دیا کہ ایک عالم حضور کا دشمن جاں ہو گیا تھا، اور حضور کی محبت میں اپنے تمام عزیزوں قریبیوں سے مخالفت گوارا کی، سب کو چھوڑ دینا قبول کیا،
کوئی دقیقہ غم گساری و جان اساری کا نہ مرعی نہ رکھا،
یعنی ہر لمحے غم گساری اور جان اساری کی، اور یقیناً جانتے تھے کہ حضور افضل المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے میں جنت ابدی اور تکذیب میں جہنم دائمی ہے۔ بنو ہاشم کو مرتے وقت وصیت کی کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرو فلا پاؤ گے، نعت شریف میں قصائد ان سے منقول، اور ان میں براہ فراست وہ امور ذکر کیے کہ اس وقت تک واقع نہ ہوئے تھے بلکہ بعد بعثت شریف ان کا ظہور ہوا۔ یہ سب احوال مطالعہ احادیث و مراجعت کتب سیر یعنی سیرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے ظاہر، مگر مجرد ان امور سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کاش یہ افعال و اقوال ان سے حالت اسلام میں صادر ہوتے تو سیدنا عباس بلکہ ظاہراً سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل قرار پاتے، اور افضل الاعمام حضور افضل الانام علیہ الصلاۃ والسلام یعنی تمام انسانوں سے افضل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے افضل چچا کہلائے جاتے۔ تقدیر الہی نے بر بنا اس حکمت کے جسے وہ جانے یا اس کا رسول علیہ الصلاۃ والسلام انہیں گروہ مسلمین و غلامان شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شمار کیا جانا منظور نہ فرمایا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اے عقل رکھنے والوں ان کے حال سے عبرت حاصل کرو، صرف معرفت گو کیسی ہی کمال کے ساتھ ہو ایمان نہیں۔ مزید فرماتے ہیں، آیات قرآنیہ و احادیث صحیحہ متوافرہ یعنی بکثرت صحیح احادیث سے ابو طالب کا کفر پر مرنا اور دم واپسی ایمان لانے سے انکار کرنا اور عاقبت کار اصحاب نار سے ہونا ایسے روشن ثبوت سے ثابت جس سے کسی سنی کو مجال دم زدن نہیں۔ نوٹ، ابو طالب کے ایمان نہ لانے سے متعلق تفصیلی دلائل کی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا رسالہ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب ابو طالب کے ایمان سے متعلق بحث کا مطالعہ کریں۔
وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمک لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔
ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں، اے محمد اگر ہم تمہارے ساتھ مل کر ہدایت کی پیروی کریں تو ہمیں ہماری سرزمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وقالو، اور کافر کہتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ یہ بات تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے اور ہمیں ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے اور عرب کی سرزمین سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے۔ اس آیت میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ کیا ہم نے انہیں امن و امان والی جگہ حرم میں ٹھکانہ نہ دیا، جہاں کے رہنے والے قتل و غارت گری سے امن میں ہیں اور جہاں جانوروں اور سبزوں تک کو امن ہے اور جس کی طرف مختلف ممالک سے ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف کا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انہیں اگر یہ سمجھ ہوتی تو یہ بات جان جاتے کہ خوف اور امن بھی اسی کی طرف سے ہے اور ایمان لانے کی صورت میں شہر بدر کیے جانے کا خوف نہ کرتے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔
ترجمہ: اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اتنانے لگے تھے، تو یہ ان کے مکانات ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے۔ یہاں کفار مکہ کو ایسی قوموں کے خراب انجام سے خوف دلایا جا رہا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر کرنے کی بجائے ان نعمتوں پر اتراتے، تو وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اور یہ ان کے مکان ہیں جن کے آثار اب بھی باقی ہیں اور عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں کہ ان مکانات میں ہلاک ہونے والوں کے بعد بہت کم رہائش رکھی گئی کہ کوئی مسافر یا راہ گزر ان میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا ہے، پھر یہ اسی طرح خالی پڑے رہتے ہیں۔ وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا اور اب اللہ تعالیٰ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں، کیونکہ مخلوق کی فنا کے بعد وہی سب کا وارث ہے۔ معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے امن نصیب ہوتا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے ہلاکت ہوتی ہے، جبکہ کفار مکہ نے الٹا سمجھ لیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے بد امنی ہوگی اور مخالفت سے امن ملے گا، حالانکہ تاریخ اس کے برعکس ہے اور تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والا شخص بھی یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی انہوں نے دنیا میں امن پایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو لوگ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے روح گردانی کرتے رہے اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ رہے وہ انتہائی خوفناک عذابوں کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے معاشرے میں پائی جانے والی بد امنی کی وجوہات اور اسباب پر بھی دل سے غور کرنا چاہیے اور بطور خاص اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور احکامات پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی اطاعت نہ کرنے کی روش کو ترک کر دیں اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اطاعت و فرما برداری شروع کر دیں۔ انشاءاللہ برسوں نہیں مہینوں میں بلکہ دنوں میں ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ کرنے میں لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں لوگوں کی پکڑ اور ان کی سزا سے خوف کھانا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہونا، کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملے میں لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اس سے کسی بھی حال میں بے پرواہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ، دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔
ترجمہ: اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرکزی شہر میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے جب تک ان کے مرجع شہر میں رسول نہ بھیجے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے رب عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں فرماتا جب تک ان کے مرکزی مقام میں رسول نہ بھیج دے جو ان میں رہنے والوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور اس بات کی خبر دے دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب نازل کیا جائے گا تاکہ ان پر حجت لازم ہو جائے اور ان کے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان میں رہنے والے لوگ ظالم ہوں، رسول کو جھٹلاتے ہوں، اپنے کفر پر قائم ہوں اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں مرکزی شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور رسول سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ موجودہ زمانے کے کفار کو نصیحت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کی وہ بستیاں جو اجڑی ہوئی اور ویران نظر آ رہی ہیں اور فی زمانہ بھی ان میں سے کئی بستیوں کے آثار باقی ہیں، یہ بغیر کسی وجہ کے تباہ و برباد نہیں کی گئیں، بلکہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے جنہوں نے ان میں رہنے والوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہیں کفر و شرک چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ لیکن جب وہاں کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے کی بجائے انہیں جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ظلم کی وجہ سے انہیں ہلاک اور ان کے شہروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
ترجمہ: اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ،
اور اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، یا بطور خاص کفار مکہ سے اور عمومی طور پر تمام لوگوں سے فرمایا گیا کہ اے لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی اور جس نے آخر کار فنا ہونا ہے، اور جو ثواب اور آخرت کے منافع اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں، کیونکہ یہ تمام پریشانیوں سے خالی اور کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ تو کیا تم میں عقل نہیں کہ اتنی بات سمجھ سکو کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہو جانے والی سے بہتر ہے، اور تم بہتر چیز کو اختیار کر سکو اور اسے ترجیح دو جو ہمیشہ باقی رہے گی اور اس کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی۔ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والا نادان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیاوی ساز و سامان، عیش و عشرت اور زیب و زینت کو اخروی نعمتوں اور آسائشوں پر ترجیح دے، وہ بے عقل اور نادان ہے، کیونکہ وہ عارضی اور ختم ہو جانے والی چیز کو اس پر ترجیح دے رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ایسے شخص کے لیے ان آیات میں بڑی عبرت ہے جو اصل کے اعتبار سے تو کفار کے لیے ہیں، لیکن اپنے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی درس نصیحت و عبرت ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:
من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔
ترجمة: جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا، اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے:
من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔
ترجمہ: جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور ارشاد فرماتا ہے
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔
ترجمہ: پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی، اس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ لہذا اے انسان،
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
ترجمہ: اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ افسوس فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی بے عقلی اور نادانی کا شکار ہے، اور ان میں سے بعض کا حال یہ ہو چکا ہے کہ دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھمکیاں دینے، انہیں اغوا کر کے تاوانوں کا مطالبہ کرنے، اسلحے کے زور پر مال چھیننے، حتیٰ کہ مال حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کو جان تک سے مار دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ الغرض دنیا کا مال اور اس کا عیش و عشرت حاصل کرنا ان کی اولین ترجیح بنا ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر سطح پر جانے کو تیار ہیں، اور اپنی آخرت سے متعلق انہیں ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔
أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ۔
ترجمہ: تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر وہ اس وعدے سے ملنے والا بھی ہے، کیا وہ شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو۔ افمن وعدناہ وعدن حسنا، تو وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم اس بات پر غور کرو کہ وہ شخص جس سے ہم نے اس کے ایمان اور طاعت پر جنت کے ثواب کا اچھا وعدہ کیا ہوا ہے، پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا ساز و سامان فائدہ اٹھانے کو دیا ہو اور یہ ساز و سامان ان قریب زائل ہو جانے والا ہو، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسے اچھا وعدہ دیا گیا اس سے مراد مومن ہے، اور دوسرے شخص سے کافر مراد ہے۔ دنیا کا طلبگار اور آخرت کا خواہش مند برابر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص صرف دنیا کا طلبگار اور آخرت سے بے پرواہ ہے، وہ اس شخص جیسا نہیں جو دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و عشرت پر قناعت کرنے کی بجائے آخرت کی اچھی زندگی کا خواہش مند اور وہاں کی عظیم و شان دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا کا وہ عیش و عشرت جس کے بعد بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے، کسی طرح بھی اس قابل نہیں کہ اسے آخرت پر ترجیح دی جائے، اور نہ ہی کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون.
ترجمہ: اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم سمجھتے تھے وہ لوگ جن پر قول ثابت ہو چکا ہے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرکوں کو ڈانٹتے ہوئے ندا کرے گا اور ان سے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے. یہ ندا سن کر عام کفار کی بجائے گمراہوں کے سردار اور کفر کے پیشوا جن پر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا ہے کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہماری پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے شرک کی طرف بلا کر گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا تو یہ اسی طرح گمراہ ہو گئے جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے. اس سے ان کی مراد یہ ہوگی کہ جیسے ہم اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے اسی طرح یہ بھی اپنے ہی اختیار سے گمراہ ہوئے، کیونکہ ہم نے تو صرف انہیں بہکایا تھا، گمراہی پر مجبور نہیں کیا تھا، اس لیے ہماری اور ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں، ہم ان سے اور جس کفر کو انہوں نے اختیار کیا اس سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے بلکہ یہ اپنی خواہشوں کے پرستار اور اپنی شہوات کے اطاعت گزار تھے.
وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ.
ترجمہ: اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ عذاب دیکھیں گے، کیا اچھا ہوتا اگر یہ ہدایت حاصل کر لیتے. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ انہیں پکاریں گے، یعنی بتوں کے پجاریوں سے فرمایا جائے گا ان بتوں کو پکارو جنہیں تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے تاکہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائیں، چنانچہ وہ ان بتوں کو پکاریں گے لیکن وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ پجاری عذاب دیکھیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ دنیا میں گمراہ ہونے کی بجائے ہدایت حاصل کر لیتے تاکہ آخرت میں عذاب نہ دیکھتے.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ.
ترجمہ: اور جس دن اللہ انہیں ندا فرمائے گا تو فرمائے گا اے لوگو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کفار کو ڈانٹتے ہوئے فرمائے گا تم نے ان رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جواب دیا تھا جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے اور تمہیں حق کی دعوت دیتے تھے، تو اس دن کفار کو کچھ یاد نہ رہے گا کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا اور کوئی عذر اور حجت انہیں نظر نہ آئے گی، تو وہ ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے اور انتہائی دہشت کی وجہ سے ساکت رہ جائیں گے، یا کوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواب سے عاجز ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، خواہ وہ تابع ہوں یا متبوع، کافر ہوں یا کافر گر. ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کوئی آدمی نہیں ہوگا مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے تنہائی میں بات کرے گا، یعنی بندہ لوگوں سے جدا ہوگا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم کس چیز نے تجھے مجھ سے دھوکے میں ڈالا، اے ابن آدم تو نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اے ابن آدم تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا.
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ.
ترجمہ: تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا.
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَن،
تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. اس سے پہلی آیات میں عذاب پانے والے کفار کا حال بیان ہوا اور اب یہاں سے کفار کو دنیا میں توبہ کی ترغیب دی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شرک سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک کام کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ
ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون.
ترجمہ: اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. شان نزول: یہ آیت ان مشرکین کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب فرمایا ہے، اور یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بڑے شخص پر کیوں نہ اتارا. یہ کلام کرنے والا ولید بن مغیرہ تھا، اور بڑے آدمی سے وہ اپنے آپ کو اور عروہ بن مسعود ثقفی کو مراد لیتا تھا. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ رسولوں کا بھیجنا ان لوگوں کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اپنی حکمت وہی جانتا ہے، انہیں اس کی مرضی میں دخل دینے کی کیا مجال ہے.
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
ترجمہ: اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تمہارا رب جانتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان کے کفر اور ان کی آپ سے عداوت کو جانتا ہے جسے یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ اپنی زبانوں سے ظاہر کرتے ہیں، جیسے آپ کی نبوت پر اعتراض کرنا اور قرآن پاک کو جھٹلانا. اور جب اللہ تعالیٰ ان کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے تو وہی انہیں ان کی حرکتوں کی سزا دے گا.
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
ترجمہ: اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس کے اولیاء دنیا میں بھی اس کی حمد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی حمد سے لذت اٹھائیں گے، اور ہر چیز میں اسی کا حکم، فیصلہ اور قضا نافذ و جاری ہے. اور اے لوگوں، قیامت کے دن اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ.
ترجمہ: تم فرماؤ، بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی بنا دے تو اللہ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا، تو کیا تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم، تم فرماؤ بھلا دیکھو. ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ مکہ والوں سے فرما دیں تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک کر یا اسے بے نور کر کے تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رکھے اور دن نکالے ہی نہیں جس میں تم اپنی معاشی سرگرمیاں انجام دے سکو، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون دوسرا معبود ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے، تو کیا تم اس کلام کو ہوش کے کانوں سے سنتے نہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی قدرت واضح ہو جائے اور تم شرک سے باز آ کر اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ افلا تبصرون.
ترجمہ: تم فرماؤ، بھلا دیکھو کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ دن ہی بنا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ قل ارائیتم، تم فرماؤ بھلا دیکھو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب مکہ والوں سے یہ بھی فرما دیں، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو آسمان کے درمیان روک کر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رکھے اور رات ہونے ہی نہ دے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون معبود ہے جو یہ قدرت رکھتا ہو کہ وہ تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام کر سکو، اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تھکن دور کر سکو؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، اور تمہیں چاہیے کہ اپنی اس غلطی کا احساس کر کے اس سے باز آ جاؤ؟
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
ترجمہ: اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ،
اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے. ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو، اپنے بدنوں کو راحت پہنچاؤ، اور دن بھر کی محنت و مشقت سے ہونے والی تھکن دور کرو، اور دن میں روزی تلاش کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور تم اپنی معاشی و کاروباری سرگرمیاں انجام دو. اور تم پر یہ رحمت فرمانے کی حکمت یہ کہ تم اس کی وجہ سے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق مانو، اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور صرف اسی کی عبادت کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.
ترجمہ: اور یاد کرو جس دن اللہ انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور یاد کرو جس دن انہیں ندا کرے گا. یہاں سے مشرکین کا اخروی حال بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہ دن یاد کریں جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو ندا کرے گا تو فرمائے گا، اے مشرکوں، جنہیں تم دنیا میں میرا شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ تاکہ آج کے دن وہ تمہیں نجات دیں اور عذاب سے تمہیں چھٹکارا دلائیں. یہ ندا سن کر کفار کے غم میں اور اضافہ ہو جائے گا.
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون.
ترجمہ: اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان سے ان کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں گم ہو جائیں گی.
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا،
اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائے گا جو کہ اس امت کے رسول ہوں گے، اور وہ اپنی اپنی امتوں پر اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے ان لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے اور انہیں نصیحتیں کی. پھر اللہ تعالیٰ ہر امت سے ارشاد فرمائے گا، دنیا میں شرک اور رسولوں کی مخالفت کرنا جو تمہارا شیوا تھا، اس کے صحیح ہونے پر تمہارے پاس جو دلیل ہے وہ پیش کرو. تو اس دن وہ جان لیں گے کہ الہ اور معبود ہونے کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور دنیا میں جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اور ان شریکوں کو اپنی شفاعت کرنے والا بتا کر جھوٹی باتیں بناتے تھے، ان کی یہ سب باتیں ضائع ہو جائیں گی.
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنو بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین.
ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی. جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
ان قارون کان من قوم موسیٰ،
بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. اس سے پہلی آیت نمبر 60 میں کفار مکہ سے فرمایا گیا تھا کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور اب یہاں سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا اور اس نے اس پر غرور کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہ بچ سکا. تو اے مشرکوں، تم قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور تعداد نہیں رکھتے، اور فرعون کو اس کے لشکر و مال نے عذاب سے بچنے میں کوئی فائدہ نہ دیا، اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ داری اور اس کے کثیر خزانوں نے کوئی نفع نہ دیا تو تم کس چیز کے بھروسے پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلا رہے اور ان پر ایمان لانے سے منہ موڑ رہے ہو؟ یاد رکھو اگر تم بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو تمہارا انجام بھی فرعون اور قارون سے مختلف نہ ہوگا۔ قارون کا مختصر تعارف، اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش۔ یہاں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مناسبت سے قارون کا مختصر تعارف، اس کے خزانوں کا حال اور اس کی روش سماعت کیجیے۔ چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا یسحر کا بیٹا تھا۔ انتہائی خوبصورت اور حسین شکل کا آدمی تھا، اسی لیے اسے منور کہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر کاری تھا۔ ناداری کے زمانے میں نہایت عاجزی کرنے والا اور با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال تبدیل ہوا اور یہ بھی سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑتا تھا، اور یہ لوگ خزانوں کی وزنی چابیاں اٹھا کر تھک جایا کرتے تھے۔ جب قارون سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھیں۔ جب اس سے بنی اسرائیل کے مومن حضرات نے کہا، اے قارون، تم اپنے مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، بلکہ دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر تاکہ تو عذاب سے نجات پائے، کیونکہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ وہ صدقہ اور صلہ رحمی وغیرہ کے ذریعے آخرت کے لیے عمل کرے، اور تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور گناہوں کا ارتکاب کر کے نیز ظلم، بغاوت اور سرکشی کر کے زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق تین شرعی احکام۔ آیت نمبر 76 میں قارون کے اترانے یعنی فخر و تکبر کے طور پر خوش ہونے کا ذکر ہوا۔ اس مناسبت سے یہاں خوش ہونے اور خوشی منانے سے متعلق تین شرعی احکام ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، شیخی کی خوشی یعنی اترانا حرام ہے، لیکن شکر کی خوشی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ نمبر 2، جرم کر کے خوش ہونا حرام ہے جبکہ عبادت کر کے خوش ہونا بہتر ہے۔ نمبر 3، ناجائز طریقے سے خوشی منانا حرام ہے، جیسے خوشی سے ناچنا شروع کر دینا، جبکہ جائز طور سے خوشی منانا اچھا ہے، جیسے خوشی میں صدقہ کرنا وغیرہ۔ تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب، اسی آیت سے معلوم ہوا کہ مال و دولت کی کثرت فخر، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تکبر کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تکبر کا 5واں سبب مال ہے، اور یہ بادشاہوں کے درمیان، ان کے خزانوں اور تاجروں کے درمیان، ان کے سامان کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دیہاتیوں میں زمین اور آرائش والوں میں لباس اور سواری میں ہوتا ہے۔ مالدار آدمی فقیر کو حقیر سمجھتا اور اس پر تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو مسکین اور فقیر ہے، اگر میں چاہوں تو تیرے جیسے لوگوں کو خرید لوں، میں تو تم سے اچھے لوگوں سے خدمت لیتا ہوں، تو کون ہے اور تیرے ساتھ کیا ہے؟ میرے گھر کا سامان تیرے تمام مال سے بڑھ کر ہے، اور میں تو ایک دن میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھاتا۔ وہ یہ تمام باتیں اس لیے کرتا ہے کہ مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جبکہ اس شخص کے فقر کی وجہ سے حقیر جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالداری کے فتنے سے بے خبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،
فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔
ترجمہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے فخر و غرور کی باتیں کرتا رہتا تھا، اس سے کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے زیادہ طاقتور ہوں۔ حتیٰ کہ دوسرے نے جواب دیا،
اِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔
ترجمہ، اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے، قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس باغ کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ تو اس پہلے شخص کا قول مال اور اولاد کے ذریعے تکبر کے طور پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کا یوں ذکر فرمایا،
یا لیتنی لم اشرک بربی احدا۔
ترجمہ، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ قارون کا تکبر بھی اسی انداز کا تھا، مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر کا علاج۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، مال و دولت پیروکاروں اور مددگاروں کی کثرت کی وجہ سے تکبر کرنا تکبر کی سب سے بری قسم ہے، کیونکہ مال پر تکبر کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھوڑے اور مکان پر تکبر کرتا ہے، اب اگر اس کا گھوڑا مر جائے یا مکان گر جائے تو وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جو شخص بادشاہوں کی طرف سے اختیارات پانے پر تکبر کرتا ہے اپنی کسی ذاتی صفت پر نہیں تو وہ اپنا معاملہ ایسے دل پر رکھتا ہے جو ہنڈیا سے بھی زیادہ جوش مارتا ہے، اب اگر اس سلسلے میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو خارجی امور کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اس کی جہالت ظاہر ہے، کیونکہ مالداری پر تکبر کرنے والا آدمی اگر غور کرے تو دیکھے گا کہ کئی یہودی مال و دولت اور حسن و جمال میں اس سے بڑے ہوئے ہیں، تو ایسے شرف پر افسوس ہے جس میں یہودی تم سے سبقت لے جائیں، اور ایسے شرف پر بھی افسوس ہے جسے چور ایک لمحے میں لے جائیں اور اس کے بعد وہ شخص ذلیل اور مفلس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مال و دولت کی وجہ سے پیدا ہونے والے تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔
ترجمہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا،
اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول۔ آیت کے اس حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے قارون، تو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت کو نہ بھول، بلکہ تجھے ان کے ساتھ آخرت طلب کرنی چاہیے۔ پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی صحت، قوت، جوانی اور دولت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے ضائع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر ایک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر دو، تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر تین، دولت مندی کو ناداری سے پہلے۔ نمبر چار، فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ نمبر پانچ، زندگی کو موت سے پہلے۔
قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون۔
ترجمہ، قارون نے کہا، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جو زیادہ طاقتور اور زیادہ مال جمع کرنے والی تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا، یہ تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ قارون نے نصیحت کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ مال تو مجھے ایک علم کی بنا پر ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے توریت کا علم مراد ہے، ایک قول یہ ہے کہ اس سے علم کیمیا مراد ہے جو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک نرم دھات رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے تجارت، زراعت اور پیشوں کا علم مراد ہے، خود پسندی کی حقیقت اور اس کی مذمت۔ قارون کے ان جملوں میں خود پسندی کا عنصر بالکل واضح ہے۔ خود پسندی کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز مثلا نفس یا مخلوق سے حاصل ہوئی ہے۔ خود پسندی کی ضد احسان ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کا اظہار کرے کہ اسے نیک عمل کی توفیق یا نعمت اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے حاصل ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ خود پسندی ایک ایسی باطنی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تائید سے محروم ہو جائے تو بہت جلد ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مذمت کے حوالے سے یہاں چار احادیث اور بزرگان دین کے دو اقوال سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، نمبر ایک بخل جس کی پیروی کی جائے، نمبر دو نفسانی خواہشات جن کی اتباع کی جائے، نمبر تین آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ حدیث نمبر دو، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ آسمان و زمین والوں کے عمل کے برابر نیکی اور تقویٰ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس میں یہ تین برائیاں ہوں، نمبر ایک خود پسندی، نمبر دو مومنوں کو ایذا دینا، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، تو اس کے اعمال کا وزن ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ حدیث نمبر تین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی اگر کسی مرد کی صورت میں ہوتی تو وہ انتہائی بدصورت مرد ہوتا۔ نمبر چار، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے اعمال برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر پانچ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماتے ہیں، توفیق بہترین قائد ہے، حسن اخلاق بہترین دوست ہے، عقل بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور خود پسندی سے زیادہ شدید کوئی وحشت نہیں۔ نمبر چھ، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تم خود پسندی سے بچو کیونکہ یہ خود پسندی کرنے والے کو ہلاک کر دیتی ہے، اور بے شک خود پسندی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہلاکت خیز باطنی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود پسندی کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے امام غزالی کی مشہور تصنیف احیاء العلوم کی تیسری جلد اور منہاج العابدین سے عجب کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اولم یعلم، اور کیا اسے نہیں معلوم؟ قارون کا خیال تھا کہ چونکہ میرے پاس علم، زر، زور، جتھا، جماعت بہت کافی ہے، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ مجھ پر عذاب الہی آ سکتا ہے۔ اس کے اس خیال کی تردید اس آیت میں فرمائی گئی کہ تجھ سے پہلے کے کفار تجھ سے زیادہ طاقتور، مالدار، ہنر مند اور جتھے والے تھے، مگر نبی کی مخالفت کی وجہ سے جو عذاب آیا تو اسے کوئی دور نہ کر سکا، تو تو کیوں اپنی قوت اور مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ کیا تو جانتا نہیں کہ اس کا انجام ہلاکت ہے؟
ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون،
اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجرموں کو سزا دیتا ہے تو اسے ان کے گناہ دریافت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ وہ ان کا حال جانتا ہے، لہذا دوسرے وقت میں ان سے جو پوچھا جائے گا وہ معلومات کے لیے نہیں بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہوگا۔
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔
ترجمہ، تو وہ اپنی زینت پہ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو دنیاوی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ اپنی زینت پہ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہفتے کے دن قارون بہت جاہ و جلال سے اس طرح نکلا کہ خود سونے کی زین ڈالے ہوئے سفید رنگ کے خچر پر ارغوانی جوڑا پہنے سوار تھا، اور اس کے ساتھ ہزاروں لونڈی غلام زیوروں سے آراستہ ریشمی لباس پہنے اور سجے ہوئے گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب لوگوں نے اس کی زینت کو دیکھا تو ان میں سے جو دنیا میں رغبت رکھتے اور دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی ایسی شان و شوکت اور مال و دولت مل جاتی جیسی قارون کو دنیا میں ملی ہے، بے شک یہ بڑے نصیب والا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ یہاں دنیا میں رغبت رکھنے والوں سے بنی اسرائیل کے مسلمان مراد ہیں، ان کی یہ تمنا بشری تقاضے سے تھی اور یہ کفر یا گناہ کبیرہ نہیں۔ رشک اور حسد کا شرعی حکم، خیال رہے کہ دنیاوی نعمتوں میں غبطہ کرنا یعنی کسی دولت وغیرہ پر اس کے زوال کی خواہش کے بغیر رشک کرنا اور اس میں برابری کی تمنا کرنا بھی اس صورت میں منع ہے جبکہ دنیا یا مال کی محبت کے طور پر ہو، اگر ایسا نہیں تو یہ تمنا جائز ہے۔ البتہ حسد یعنی یہ تمنا کرنا کہ دوسرے سے نعمت زائل ہو کر اسے مل جائے، یہ مطلقاً حرام ہے۔
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ.
ترجمہ: اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہیں. وقال الذین اوت العلم، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے علماء جو کہ آخرت کے احوال کا علم رکھتے اور دنیا سے بے رغبت تھے، انہوں نے تمنا کرنے والوں سے کہا، اے دنیا کے طلبگاروں تمہاری خرابی ہو، جو آدمی ایمان لائے اور اچھے کام کرے اس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے جو دنیا میں قارون کو ملی، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں، یعنی نیک عمل کرنا صبر کرنے والوں ہی کا حصہ ہے اور اس کا ثواب وہی پاتے ہیں. غافلوں اور علم والوں کا حال معلوم ہوا کہ دنیا داروں کی دنیا کو لالچ کی نظر سے دیکھنا اور انہیں ملنے والی دنیا کی تمنا کرنا غافل لوگوں کا کام ہے، جبکہ اہل علم حضرات دنیا سے بے رغبت رہتے، آخرت میں ملنے والے ثواب پر نظر رکھتے اور یہ ثواب پانے کی امید رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے اور گناہوں سے باز رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دنیا کے عیش و عشرت کے حصول کی تمنا کرنے کی بجائے اخروی ثواب پانے کے لیے کوششیں کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں. لہذا عوام کو چاہیے کہ ایسی غفلت کا شکار ہونے سے بچیں، اور اہل علم حضرات کو چاہیے کہ خود بھی زہد و تقویٰ کے پیکر بنیں، اور عوام کو بھی اپنی اصلاح کی طرف راغب کرنے کی کوششیں کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین.
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين.
ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. ارشاد فرمایا کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس سے عذاب دور کر کے اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلہ لے سکا. قارون اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسائے جانے کا واقعہ، قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسانے کا واقعہ، سیرت و واقعات بیان کرنے والے علماء نے یہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیا. بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی. قارون کو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منصب پر حسد ہوا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں توریت کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ منصب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے. قارون نے کہا، خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں. اس کی بات پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ. وہ لاٹھیاں لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے. صبح کو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا سر سبز و شاداب ہو گیا اور اس میں پتے نکل آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے قارون تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ آپ کو ہر وقت ایذا دیتا تھا، اور اس کی سرکشی و تکبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی. ایک مرتبہ اس قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے. بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے تھے. جب زکات کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے ہزارواں حصہ زکات دے گا، لیکن جب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر ہوتا تھا. یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں، تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے. قارون نے کہا، فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگائے. ایسا ہوا تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ قارون نے اس عورت کو ہزار دینار، ایک ہزار درم اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا. اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں واضح نصیحت فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے خواہ آپ ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور توریت نازل کی، تو جو بات سچ ہے وہ کہہ دے۔ وہ عورت ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں ایزا دینے کی جرت اسے نہ ہوئی، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹ ہے، اور اس نے آپ پر تہمت لگانے کے عوض میرے لیے کثیر مال مقرر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رب عز و جل، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہذا جو قارون کا ساتھی ہو اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے، اور 2 شخصوں کے علاوہ کوئی قارون کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ لوگ گھٹنوں تک دھنس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھنس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھنس گئے۔ اور وہ بہت محنتیں کرتے تھے، اور قارون آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دیتا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے اس طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ لوگ بالکل دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ وہ لوگ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھنس گئے۔
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔
ترجمہ، اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور تنگ فرما دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور گزشتہ کل جو اس کے مقام و مرتبے کی آرزو کرنے والے تھے، یعنی جو لوگ قارون کے مال و دولت دیکھ کر اس کے خواہش مند تھے، جب انہوں نے قارون کا عبرتناک انجام دیکھا تو وہ اپنی اس آرزو پر نادم ہو کر کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دھسا دیے جاتے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں ملتی۔
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔
ترجمہ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ تلک الدار الاخرہ، یہ آخرت کا گھر۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت کا گھر جنت، جس کی خبریں تم نے سنی اور جس کے اوصاف تم تک پہنچے، اس کا مستحق ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں جو زمین میں نہ تو ایمان لانے سے تکبر کرتے ہیں، اور نہ ایمان لانے والوں پر بڑائی چاہتے ہیں، اور نہ ہی گناہ کر کے فساد چاہتے ہیں، اور آخرت کا اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ تکبر کرنے اور فساد پھیلانے سے بچیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تکبر کرنا اور فساد پھیلانا اتنے برے کام ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ جنت جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ عاجزی و انکساری کرنا اور معاشرے میں امن و سکون کی فضا پیدا کرنا اتنے عظیم کام ہے کہ ان کی بدولت بندہ جنت جیسی انتہائی عظمت و شان والی نعمت پا سکتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے کسی طرح تکبر کا اظہار نہ کرے، یوں ہی معاشرے میں گناہ اور ظلم و زیادتی کے ذریعے فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی، میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ انکساری کرو حتیٰ کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔
ترجمہ، اور جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، یعنی قیامت کے دن جو شخص ایمان اور نیک اعمال لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہے کہ اسے ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملے گا، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ پھر یہ ملنے والا ثواب دائمی ہے، کبھی فنا نہ ہوگا، اور یہ ثواب اس کے خیال و گمان سے بالا تر ہوگا، اور جو برے اعمال لے کر حاضر ہوگا تو برا کام کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسے اس کے گناہوں کے مطابق ہی سزا ملے گی، اس میں اضافہ نہ ہوگا۔
ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدا ومن ہوا فی ضلال مبین۔
ترجمہ، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک جس نے آپ پر قرآن مجید کی تلاوت اور تبلیغ کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا لازم کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ مکہ مکرمہ میں ضرور واپس لے جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں بڑی شان و شوکت، عزت و وقار اور غلبہ و اقتدار کے ساتھ داخل کرے گا۔ وہاں کے رہنے والے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان ہوں گے، شرک اور اس کے حامی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ شان نزول، یہ آیت کریمہ جحفہ کے مقام پر اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے وہاں پہنچے، اور آپ کو اپنے اور اپنے آبا کی ولادت گاہ مکہ مکرمہ کا شوق ہوا تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، کیا حضور کو اپنے شہر مکہ مکرمہ کا شوق ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ترجمہ، بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ ضرور واپس لے جائے گا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں مذکور لفظ معاد کی ایک تفسیر اوپر بیان ہوئی کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے موت، قیامت اور جنت بھی مراد لی ہے۔ قُل ربی اعلم، تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے۔ شان نزول، آیت مبارکہ کا یہ حصہ ان کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوا جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہا،
اِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ،
یعنی آپ ضرور کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ میرا رب عز و جل اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی میرا رب عز و جل جانتا ہے کہ میں ہدایت لایا ہوں اور میرے لیے اس کا اجر و ثواب ہے، جبکہ مشرکین کھلی گمراہی میں ہیں اور وہ سخت عذاب کے مستحق ہیں۔
وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔
ترجمہ، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، تو تم ہرگز کافروں کا مددگار نہ ہونا۔
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب،
اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ تمہاری طرف کوئی کتاب بھیجی جائے گی۔ ممکن ہے کہ اس آیت کا ظاہری معنی مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ کسی اور سبب سے قرآن مجید ملنے کی امید نہ رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی طرف قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو آپ پہلے کی طرح اب بھی کافروں کے مددگار نہ ہونے پر قائم رہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں بظاہر خطاب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور مراد آپ کی امت ہو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ توقع نہ تھی کہ انہیں یہ کتاب عطا کی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان پر رحمت فرمائی اور ان کی طرف قرآن مجید جیسی عظیم و شان کتاب بھیجی۔ تو اے بندے، جب تمہیں ایسی عظیم نعمت ملی ہے تو تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ ہونا بلکہ ان سے جدا رہنا اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہونے سے پہلے اپنی نبوت کی خبر تھی۔ یاد رہے کہ اس آیت سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہونے سے پہلے اپنی نبوت سے خبردار نہیں تھے، کیونکہ یہاں ظاہری اسباب کے لحاظ سے وحی نازل ہونے کی امید کی نفی ہے، اور کثیر دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت کی خبر رکھتے تھے، جیسے بحیرہ راہب نے بچپن ہی میں آپ کی نبوت کی خبر دے دی تھی، نستورہ راہب نے جوانی میں آپ کی نبوت کی خبر دی، اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کیا کرتا تھا، اور میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ان تمام احادیث میں اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہونے سے پہلے اپنے نبی ہونے کا علم تھا، لہذا یہ نظریہ ہرگز درست نہیں کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی نازل ہونے کے بعد اپنے نبی ہونے کا علم ہوا تھا۔
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
ترجمہ، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں اس کے بعد کہ وہ تمہاری طرف نازل کی جا چکی ہیں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا۔
ولا يصدنك عن آيات الله،
اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں، اس کے بعد ہرگز تم قرآن مجید کے معاملے میں کفار کی گمراہ کن باتوں کی طرف توجہ نہ کرنا اور انہیں ٹھکرا دینا، اور تم مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی دعوت دو، اور ہرگز شرک کرنے والوں کی مدد اور موافقت کر کے ان میں سے نہ ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے اور اس سے مراد مومنین ہیں۔
ولا تدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون۔
ترجمہ، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔
ولا تدع مع اللہ الہا آخر،
اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کر، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح آپ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کر رہے تھے، اسی طرح آئندہ بھی کرتے رہیں اور اسی پر قائم رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اس کے معبود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی بالذات ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان اسی کا حکم نافذ ہے، اور تیسری دلیل یہ ہے کہ آخرت میں اسی کی طرف تمام لوگ پھیرے جائیں گے اور وہی اعمال کی جزا دے گا۔ یہاں بھی یہ ممکن ہے کہ بظاہر خطاب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو اور سنایا امت کو جا رہا ہو۔
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔